قطعت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فضيلة دعاء نور. حدیث میں وارد ہے، ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین پروردگار کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، خدا تعالی بعد تحفے درود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ہدیہ تمہاری امت کے لیے بھیجا ہے، تمہیں لازم ہے کہ دشمنوں سے پوشیدہ رکھو اور نہ سکھاؤ کہ برکت سے اس دعا کے جو کچھ بھی طلب کیا جائے گا وہ عطا ہوگا، اور جو کوئی اس دعا کو اپنے وظائف میں رکھے یعنی روزانہ بعد نماز پڑھتا رہے تو ہر بلا اور آفت سے امن میں رہے گا، زخم تیر و شمشیر اس پر اثر نہ کرے گا، اور حاسدوں اور غمازوں کے فساد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی اس دعا کو اپنے پاس رکھتا ہو اور روزانہ اس دعا کو نہ پڑھ سکتا ہو تو روزانہ اس کو ہاتھوں پر بلند کر لے اور عرض کرے: اے خداوندہ، اس دعا کی برکت سے میری مراد پوری فرما، بہت جلد مراد پوری ہوگی، اور جو کوئی اپنے پاس رکھے تو چشم خلائق میں عزیز ہوگا اور رزق اور روزی اس پر کشادہ ہوگا۔ اگر مسافر وقت سفر پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو بس سلامتی واپس آئے گا، اور جو کوئی مرتے وقت مردے کے ہاتھ میں دے اور قبر میں دفن کرے تو عذاب قبر و فشار سے محفوظ رہے گا، اور اس دعا کی برکت سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر مومن پاک اعتقاد دوستدار اہل بیت اطہار ہوگا، اس کی قبر نورانی ہوگی اور بروز قیامت فرشتے اس کے واسطے براق و حلو شراب و طہور و تاج و کرامت لے کر
बुला ले।
आगे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिस्मिल्लाह। आगे
आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है।
हाँ हाँ तो आप जब ओके देंगे तो
बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। आगे
आप मेरा ख्याल है पहले कुछ तारुफी प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना नहीं चाहेंगे?
आगा आप बता दें किताब के हवाले से, और आप कुछ तारुफी अल्फाज दे दें उसमें।
चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन की खिदमत में आज के इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के सीरीज के हवाले से मुकदमाती तौर पर तारुफी गुफ्तगू करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये तारुफ सामने न हो तो हमें इस बात की समझ नहीं आएगी कि हम इस उनवान के तहत क्यों चलना चाहते हैं। हमने सीरीज की सूरत में इस गुफ्तगू के लिए या इन नशस्तों के लिए एक किताब का इंतखाब किया है जिसका उन्वान है मफातीहुल हयात। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा शेख अब्दुल्लाह जवादी आमुली आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुफक्किर भी हैं, बहुत बड़े आरिफ भी हैं, बहुत बड़े उसूली और फकीह भी हैं। इस वक्त वो एक मरजए तकलीद की हैसियत से भी अपना बहुत बड़ा वजन रखते हैं, एक आरिफ की हैसियत से भी, और इन तमाम खसूसियात के साथ साथ तकरीबन लगभग 60 जिल्दों में कुरान करीम की एक अनमोल बेनजीर और नहायत तफसीली तफसीर भी वो मुकम्मल कर चुके हैं اور یہ تفسیر بھی منشاء شعور پہ آ چکی ہے. انہوں نے انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک, یعنی پیدائش سے لے کر موت تک, انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اسلام کی دی ہوئی رہنمائیوں کو ایک جگہ سمیٹ کر جمع کیا ہے. بنیادی طور پر انسان کی خلقت کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ قرآن پر غور کریں تو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین شکل میں انسان کو پیدا کیا ہے, بہترین صلاحیتوں کے ساتھ, بہترین استعداد کے ساتھ, بہترین کمالات کے ساتھ, یعنی اس کے اندر موجود پوٹینشل کائنات میں کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے. اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو انسان کی شکل میں پیدا فرمایا. یہ آیت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. اور پھر اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے, ثم رددناہ اسفل السافلین, جب یہی انسان اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو زندگی کے آغاز سے انجام تلک بروئے کار نہ لائے اور اللہ کے رستے سے انحراف کرے تو ناپاکی, نجاست اور تاریکی کی ان اتھاہ اور گہری گمراہیوں میں, ظلمتوں میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتا. یہ قرآن ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی نے انہی دو منزلوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی روشنی میں انسان کی ذمہ داریوں کا تعین فرمایا ہے. اور یہ تعین چونکہ دین نے کیا ہے اس لیے یہ جو کتاب انہوں نے لکھی مفاتیح الحیات, اس کو نام بھی مفاتیح الحیات یعنی زندگی کی چابیاں یہ نام دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر موجود ہر چیپٹر وہ ہے جس کا تعلق انسانی حیات کو کمال تک پہنچانے سے ہے. یعنی عملی زندگی میں ہر وہ چیپٹر اور ہر وہ عنوان جو اس کتاب میں مذکور ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ان راہنمائیوں اور ہدایات کے اتباع اور پیروی کے نتیجے میں انسان زندگی کی سیڑھیاں چڑھ کر کمال انسانی کی ان اعلیٰ ترین منزلوں کی طرف سفر کرتا ہے جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا نام مفاتیح الحیات رکھا گیا ہے, زندگی کی چابیاں. آج کی اس نشست میں ہم مقدماتی طور پر صرف ان عناوین اور فہرست کا ایک جائزہ لیں گے جن کے تحت گفتگو کی گئی ہے. اب اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف دو ہی چیزوں سے استفادہ کیا گیا ہے, قرآن اور اہل البیت. قرآن نے ان تمام میدانوں میں انسان کی کیا رہنمائی کی ہے اور قرآن کے ساتھ قرآنی آیات کی تشریح میں, وضاحت میں, مصادیق کے بیان میں, تفسیر میں نبی کریم امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ اہل البیت نے کیا ہدایت کے رستے انسان کے سامنے رکھے. جب آپ ان عناوین پر غور کرتے ہیں تو آپ کے سامنے زندگی کے کچھ نئے رخ جن کی طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں دی ہوتی وہ نئے رخ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم جب ان مفاتیح حیات اور مفاتیح زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے تو اس کے نتیجے میں ہماری دنیوی اور اخروی مادی اور معنوی زندگی بدل سکتی ہے, چونکہ یہ چابیاں ہیں. دروازہ انہی کے ذریعے سے کھلے گا, معرفت کا دروازہ انہی چابیوں کے ذریعے سے کھلے گا, روح کا دروازہ انہی چابیوں کے ذریعے سے کھلے گا, حقیقی لذتوں کا دروازہ انہی چابیوں کے ذریعے سے کھلے گا, معرفت خدا کا دروازہ اور معرفت اہل البیت کا دروازہ انہی چابیوں کے ذریعے سے کھلے گا. ایک صالح ترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اللہ نے جو رہنمائیاں کی ہیں, اگر ان تک ہم پہنچنا چاہیں تو انہی دروازوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی محنت ہوتی ہے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوتی ہے. اب اس کوشش کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دروازوں کو پہچاننا ہے, ان کنجیوں کو پہچاننا ہے, ان چابیوں کو پہچاننا ہے کہ وہ چابیاں کیا ہیں. ہمیں نبی کریم نے یہ بتایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا کھیت ہے, کھیتی ہے. اس دنیا میں آپ عمل کا بیج بوئیں گے, عمل کا جب بیج بوئیں گے تو فصل اخروی تیار ہوگی. اس لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی کھیتی ہے. فصل کاٹنا چاہتے ہیں, بہترین فصل چاہتے ہیں تو بہترین بیج بوئیں, بہترین فصل کاٹنا چاہتے ہیں تو زمین کو اچھی طرح سے ہموار کریں, بہترین فصل کاٹنا چاہتے ہیں تو بر وقت فصل بوئیں, بہترین فصل کاٹنا چاہتے ہیں تو بر وقت اس فصل کو پانی دیں, بہترین فصل کاٹنا چاہتے ہیں تو بر وقت اس فصل کو ضرورت کی چیزیں, کھاد اور دیگر اشیاء مہیا کریں. یہی ہماری عملی زندگی کا ایک رخ ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرۃ. اور یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں ایک انسان کی ابتدائی زندگی سے لے کر عمل کے آغاز سے, اپنی شخصیت کی معرفت کے آغاز سے لے کر قبر پہنچنے تک معنوی مادی معاشرتی انفرادی اجتماعی سیاسی اقتصادی عبادی حکومتی ہر لحاظ سے جو راہنمائی اللہ رسول اور اہل البیت نے فراہم کیا ہے زبان عصمت سے, وہ راہنمائیاں انہوں نے جمع کی ہیں. ان میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنا کوئی جملہ اضافہ نہیں کیا, اپنا کوئی موقف ایڈ نہیں کیا, بلکہ یا قرآن کو بیان کیا ہے یا احادیث کو بیان کیا ہے. اور خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب اس حوالے سے قرآن اور سنت کا وہ مجموعہ ہے جس کے ذریعے سے شیعہ اور سنی کی تفریق کے بغیر, مسلمان اور کافر کی تفریق کے بغیر, اگر کوئی شخص ایک صالح مطمئن کرنے والی پاکیزہ فطرت کے عین مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو وہ انسان چاہے کسی مسلک کا ہو, کسی فرقے کا ہو, کسی طرز تفکر کا ہو, یہ کتاب اور اس میں موجود یہ مطالب اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ کوئی فلسفے کی گہری پیچیدہ اور گنجلک بحثیں نہیں ہیں, یہ عام انسان کی عام زندگی کے عام مسائل کا تذکرہ ہے اور اس کا راہ حل ہے کہ کس طرح سے ہم زندگی گزاریں, اور اس کے لیے عناوین ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے عناوین کیا ہیں. عناوین بڑے ہی حسین, بڑے ہی جمیل, بڑے ہی پرمغز, لیکن انتہائی طولانی ہے. اگر خود اس کتاب کو اول سے لے کر آخر تک ہم سمجھنا اور پڑھنا چاہیں اور اس کی تشریح کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے 20 سال کم پڑ جائیں گے خود اس کتاب کے موجود مطالب کو بیان کرنے کے لیے. 20 سال کم پڑے گا, چونکہ موضوعات اتنے زیادہ ہیں اور وہ تمام موضوعات کتاب میں شامل ہیں جو ایک کنجکاو رکھنے والے جستجوگر انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے. وہ تمام کے تمام موضوعات اس کتاب میں موجود ہیں. اس کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے، میں ایک کلی پہلے موضوع عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس موضوع کے ضمن میں جو ضمنی ذیلی موضوعات بیان کیے گئے ہیں ان موضوعات کا ذکر کروں گا. آج صرف اتنا ہی کریں گے، اگر یہ بھی ہم کر سکیں تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. اس سے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان لیکچرز یا اس گفتگو کی سیریز میں ہم کن کن ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں اور وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں. لہذا میں چاہوں گا کہ ہم پہلے اس کی فہرست پر بات کریں. اس کتاب کے کچھ حصے ہیں، تقریباً پانچ حصے، اس میں سے پہلا حصہ انسان کا اپنے آپ سے بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اپنے آپ سے سلوک کیا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اس کو کس طرح سے لے کر آگے بڑھنا چاہیے، یہ اس کا کلی عنوان ہے. انسان کا اپنے آپ سے رویہ، تعامل انسان با انسان با خود، یعنی اپنے آپ سے کیسے اس کا پریکٹیکل فعل اور عمل ہونا چاہیے، یہ اس کا کلی عنوان ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کیا ہے اور عنوان بنایا ہے وہ ہے تفکر اور تدبر، چونکہ یہی سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. انسان شعوری زندگی میں سب سے پہلا کام جو اس کی ایک کامیاب اور نورانی زندگی کا آغاز ہے وہ اس کی سوچ ہے. لہذا عنوان تفکر اور تدبر ہے کہ تفکر اور تدبر کے عنوان کے تحت وہ اپنے آپ سے کس طرح سے بیہیو کرے، کس طرح سے اپنے لیے ایک لائحہ عمل کا انتخاب کرے، یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے. دوسرا چیپٹر اس چیپٹر کے ضمن میں، اسی تفکر اور تدبر کے چیپٹر میں، پھر پانچ بڑے موضوعات ہیں. میں ان موضوعات کی طرف ابھی نہیں جاتا، ظاہر ہے جب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے تو پھر جو ہے ان میں سے ہر موضوع پر ذیلی طور پر ایک ایک منٹ، دو دو منٹ کے لیے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت ہم صرف اور صرف فہرست بیان کر رہے ہیں. دوسری فصل اس چیپٹر کے تحت، دوسری فصل تعلیم اور تعلم ہے، سیکھنا اور سکھانا، چونکہ اس کا تعلق بھی انسان سے ہے. پہلے تفکر اور تدبر ہے، تفکر اور تدبر مقدمہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد پھر تعلیم اور تعلم ہے، سیکھنا اور سکھانا. اس تعلیم اور تعمل کے باب میں بھی پھر تقریباً آٹھ یا نو موضوعات ہیں جن کی نشاندہی اللہ کی کتاب نے اور رسول اللہ اور اہل البیت کے کلام نے وہی سے الہام لیتے ہوئے ہماری کی ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے. اور تیسرا چیپٹر کام اور محنت ہے. کام اور محنت انسان کی زندگی کی وہ بنیاد ہے جس پر اس کی زندگی کی تمام تر کامیابیاں یا تمام تر ناکامیوں کا انحصار ہے، کام اور کوشش. لہذا یہ اس کا ایک چیپٹر ہے. اب اس چیپٹر کے ضمن میں بھی ماشاءاللہ کوئی 10 موضوعات ہیں، اور ہر 10 موضوعات کے ضمن میں آیات اور احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں. اس کے بعد اگلا چیپٹر چوتھا وہ ہے انسانی جان اور انسانی بدن کی حفاظت اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچانا، یہ ایک چیپٹر ہے. اس کے ضمن میں بھی پھر بہت سارے موضوعات ہیں. پانچواں چیپٹر اس کا پاکیزگی، صفائی اور صحت ہے. اس کے لیے اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیسے ہم ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا چیپٹر چھٹا وہ ہے کھانا اور پینا، کھانے اور پینے کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اسلام کیا اس کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس کے ضمن میں بھی ظاہر ہے بہت سارے موضوعات ہیں، اور اس کے ضمن میں اور آگے چل کر ساتویں فصل یا ساتواں باب یہ ہے لباس اور پہناوا. لباس اور پہناوے کے حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے, اسلام کس طرح کے لباس پہننے کا حکم دیتا ہے اور اس کی کیا شرائط بیان کرتا ہے, اس کا کیا فلسفہ بیان کرتا ہے, اس کے کیا فوائد بیان کرتا ہے, انسان کی روح اور بدن کے حوالے سے کس طرح کا لباس اس کی شخصیت کے لیے دین کی نگاہ میں لازمی ہے, یہ خود ایک چیپٹر ہے. اس کے بعد آٹھواں چیپٹر ہے, آٹھواں چیپٹر اپنی زینت اور آراستگی کے حوالے سے ہے, یعنی انسان اپنے آپ کو کیسے زینت دے, کیسے اپنے آپ کو خوبصورت رکھے, کیسے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے تحت اپنے ظاہر کو اس طرح سے رکھے کہ دوسروں کی نگاہ جب اس پر پڑے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرے, یعنی زینت بدن, ظاہری زینت اور اپنے بدن کے ظاہر کی آراستگی, اس کو معائب سے پاک رکھنا, یہ خود ایک چیپٹر ہے. اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے, نواں چیپٹر, یہ ہے انسان کے مکان کے حوالے سے, اس کا مکان کیسا ہونا چاہیے, مکان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, مکان کو کس طرح کی چیزوں کے لیے انسان بناتا ہے, دین کیا کہتا ہے کہ آپ کے مکان کی خصوصیت کیا ہو, آپ کے گھر کی خصوصیت کیا ہو, اور گھر کے اندر موجود وسائل کس طرح کے ہونے چاہیے, خود اس پر ایک پورا باب ہے. اور اس کے ساتھ اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے سفر. انسان کی زندگی میں سفر ایک بہت اہمیت کا حامل عنوان ہے. اس عنوان کے تحت سفر کے اہداف, سفر کے مقاصد, سفر کے فوائد, ہم سفروں کا انتخاب, کس شہر کا انتخاب کرنا چاہیے, کس طرح سے سفر کرنا چاہیے, کس طرح کی سواری کا انتخاب کرنا چاہیے, اور بہت سارے ایسے موضوعات جو اس باب میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اگلا باب انسان کی نیند اور اس کی بیداری ہے. نیند کیسی ہو, بیداری کیسی ہو, نیند کے لیے شرائط کیا ہے, نیند کے آداب کیا ہے, نیند کا وقت کیا ہے, نیند میں جانے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے, کتنی نیند لینی چاہیے, اور بھی بہت سارے ایسے موضوعات جس کا تعلق آپ کی زندگی کے تکامل کے اس سفر سے ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیپٹر ہے, انسانی زندگی میں تفریح, سیر و سیاحت, ایکسرسائزز, ورزش اور اس طرح کے وہ عناوین جن کا ایک رول ہوتا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ اسلام ہر دور کے لیے آیا ہے, لہذا تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کی زندگی کے تمام پہلو اور تمام مراحل میں اگر اسلام اس انسان کی رہنمائی نہ کر سکے تو وہ اسلام دائمی دین نہیں ہو سکتا, تا قیام قیامت وہ اپنا پیغام پہنچا نہیں سکتا. اس لیے اس سلسلے میں اسلام نے کیا کہا ہے کہ آپ تفریح کریں تو وہ کون سی جائز تفریحات ہیں اور اس کا اصول کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, اور مثلا جب آپ ورزش کرنا چاہیں, ایکسرسائزز کرنا چاہیں, اپنے بدن کو سالم رکھنا چاہیں, کھیل کود میں اپنا ٹائم لگانا چاہیں, تو کیا اس کے لیے بھی اسلام نے کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کے لیے مختلف عناوین دیے گئے ہیں. یہ ہے انسان کی زندگی کا ایک حصہ جس میں انسان کا اپنے آپ سے کیا رویہ ہونا چاہیے, اس رویے کے آداب کیا ہیں, یہ ایک چیپٹر ہے. دوسرا چیپٹر وہ ہے انسان کا دوسرے انسانوں سے تعلق اور اس کے آداب کیا ہیں. پہلے مرحلے میں جتنے بھی موضوعات بیان کیے گئے ان موضوعات کا تعلق خود انسان سے تھا اور اس کی اپنی ذات سے تھا کہ وہ اپنی ذات کو کس طرح سے اہمیت دے اور کس طرح سے پروان چڑھانے کے لیے جدوجہد کرے. دوسرا چیپٹر اپنے ہم نو انسانوں سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ہم نو انسان جب آپ کہتے ہیں اپنی طرح کے دیگر انسان, تو ان انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں, لہذا اب آگے جا کر ہر باب ان قسموں کو بیان کرتا ہے. مثلا رشتہ دار ایک باب ہے, عزیز اقارب ماں باپ بہن بھائی بچے والدین کے اوپر کے رشتہ دار چچا چچی خاندان فیملی قبیلہ جتنے بھی یہ جن کو آپ ذوی الارحام کہتے ہیں, جن کو رحم کے رشتہ دار کہتے ہیں. یہ ایک چیپٹر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ چاہے وہ قریبی ترین ہو چاہے وہ دور ترین آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اور اس کے آداب کیا ہے, یہ ایک چیپٹر ہے. اور سب سے زیادہ اس چیپٹر پر اللہ اور اس کے رسول نے توجہ دی ہے, سب سے زیادہ اس چیپٹر پر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث ہم تک پہنچائی ہیں, قرآن کریم میں آیات بھی اور احادیث بھی, اور اس کے بہت سارے موضوعات ہیں, یعنی کم نہیں ہے. اس کی وجہ اپنے ہم نو انسانوں میں سے یہ جو قبیلہ ہے جن کو آپ رشتہ دار عزیز خاندان کہتے ہیں, یہ کیا اہمیت رکھتا ہے اسلام کی نگاہ میں, اس لیے اس پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے. اور ہر ہر رشتے کے حوالے سے مثلا باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس پر پورا ایک چیپٹر باندھا گیا ہے, ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس پر پورا ایک باب ہے, بھائی اور بہن کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اس پر ایک پورا باب ہے. یہ ایک حصہ ہوا. اس کا اگلا حصہ اگلا باب اگلا چیپٹر وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہم دین انسانوں کے ساتھ جن سے آپ کا دین ایک ہے, مثلا مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے, دین ہمیں کون سا اصول اور طریقہ بتاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سلوک کے حوالے سے. شیعہ کی بات نہیں ہو رہی, مؤمن کی بات نہیں ہو رہی, جو بھی آپ کا ہم دین انسان ہے جس کا اور آپ کا دین ایک ہے, جس کی توحید جس کی رسالت جس کی معاد آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے, ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اب اس کے ضمن میں پھر ظاہر ہے بہت سارے ابواب ہیں, مثلا انسان کا ایک شیعہ کا شیعہ سے کیا رویہ ہونا چاہیے, ایک شیعہ کا غیر شیعہ سے کیا رویہ ہونا چاہیے, اسی طرح سے ایک منافق اگر ہے فرض کریں اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے, گناہگار انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے, نیک انسان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ زندگی کی وہ چابیاں اور کنجیاں ہیں جن کی نشاندہی اس باب میں کی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا چیپٹر ہے دوسروں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ یا دوسرے لفظوں میں دیگر ادیان کے ساتھ, کیونکہ پہلے باب میں اس سے پہلے والے باب میں اپنے ہم دین افراد کے ساتھ رویے کا تذکرہ تھا, اس پر جو ہے ڈیٹیل میں گفتگو تھی, لیکن اب جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے دوسرے ادیان کے حامل, مثلا ایک عیسائی ہے اہل کتاب ہے, یہودی ہے اہل کتاب ہے, ہندو ہے بت پرست ہے, بدھسٹ ہے کسی اور کو پوجتا ہے, دیگر بہت سارے ادیان ہیں سکھ ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اب ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اسلام کیا آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ کو کس طرح کا انسان بننے کا حکم دیتا ہے, ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے حوالے سے آپ کو کس طرح کی رہنمائیاں اسلام فراہم کرتا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس میں مختلف موضوعات ہیں. اسی طرح سے ایک چیپٹر مستضعف اور کمزور انسانوں کے ساتھ, مسلکن نہیں نظریاتی حوالے سے نہیں, انسان اور کمزور انسان مستضعف, وہ جو مستضعف انسان ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, کمزور انسانوں کے ساتھ پسے ہوئے انسانوں کے ساتھ ستم دیدہ انسانوں کے ساتھ ظلم کا شکار ہونے والے انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. خود اس زمن میں کئی ایک چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز میں اللہ اور رسول اور اہل البیت کی رہنمائیوں کو جمع کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلا چیپٹر وہ ہے دشمنوں اور حملہ آوروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ دشمن جغرافیائی حوالے سے بھی حملہ آوروں کو کہا جا سکتا ہے اور نظریاتی حوالے سے بھی حملہ آوروں کو کہا جا سکتا ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو حملہ آور نہ ہو, ایک شخص غیر شیعہ ہو حملہ آور نہ ہو, لیکن اگر ایک شخص شیعہ ہوتے ہوئے تشیع پر حملہ کرے, غیر شیعہ ہو کر اہل ایمان پر حملہ کرے, غیر مسلم ہو کر اسلام پر حملہ کرے اور نشانہ بنانے کی کوشش کرے, تو ایسی صورت میں اسلام مجھے اور آپ کو کیا حکم دیتا ہے کہ ہمارا بیہیویئر ایسے دشمنوں کے مقابلے میں, ایسے بیگانوں کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے اور حملہ آوروں کا ہمیں کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے. یہ اس کا ایک چیپٹر ہے. اگلا چیپٹر شہریوں کے حوالے سے آپ کے بیہیویئر کے بارے میں ہے, اور اس بیہیویئر اور اخلاق کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ آداب کیا ہونے چاہیے کہ آپ کا ایک ہم شہری ہے, آپ کا ہم محلہ ہے, آپ کا ہمسایہ ہے, آپ کا آپ کے شہر کا بسنے والا ہے, آپ کے قصبے کا بسنے والا ہے, آپ کے ٹاؤن کا بسنے والا ہے, بہت ساری اس کی اقسام ہو سکتی ہیں. ان کے ساتھ آپ کے بیہیویئر اور آپ کی زندگی کے آداب کیا ہونے چاہیے, اس کے لیے اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے. اس کے بھی پھر بہت سارے ابواب ہیں, چونکہ یہ ایک وسیع باب ہے, بہت وسیع باب ہے, چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے اس کے ضمنی طور پر جو عناوین ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کا کلیگ, اس کے حق کیا ہو سکتے ہیں, ایک بیمار کا حق کیا ہو سکتا ہے, ایک فرض کرے مرنے والے کا کیا حق ہو سکتا ہے, ایک زخمی کا کیا حق ہو سکتا ہے, اس طرح سے بہت سارے چیپٹرز جن میں ہر ایک کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں, اللہ اور رسول نے آپ کی اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے. اسی طرح سے اس چیپٹر کے بعد ایک کلی چیپٹر اسلامی نظام, اسلامی حکومت اور اس اسلامی نظام میں رہتے ہوئے ہمارے رویوں اور ہمارے بیہیویئر کے حوالے سے ہے. اس میں بھی ظاہر ہے مختلف ابواب ہیں, اور ان ابواب میں پہلا جو باب ہے وہ نظام سیاسی کے حوالے سے ہے. اسلام نے ایک سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کس طرح کے اخلاق اور کس طرح کے آداب سکھائے ہیں, حاکموں کا ادب کیا ہونا چاہیے, عوام کا ادب اور ان کا طور و طریقہ کیا ہونا چاہیے, ایک حکمران اس حکومتی نظام کے کارندے کا کیا ہونا چاہیے, ایک رعایا کا کیا ہونا چاہیے. یہ ظاہر ہے اس کے مختلف چیپٹرز ہیں. اسی طرح سے اجتماعی نظام کیسا ہونا چاہیے, معاشرتی نظام, سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے, اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا آپ کو مشورہ دیا ہے یا کیا آپ کی ہدایت کی ہے اور آپ کو رستہ دکھایا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا اور طولانی چیپٹر ہے. اس چیپٹر کے ساتھ ایک اور چیپٹر جو ہے شہر سازی ہے, کہ آپ کس طرح سے ٹاؤن ڈیولپ کریں, کس طرح سے شہر بنائیں, کس طرح سے شہر بنائیں اور کس طرح سے شہر چلائیں, دونوں حوالوں سے آپ کے پاس اللہ نے کیا رہنمائی بھیجی ہے, اور آپ کو کس طرح سے ایک ٹاؤن کو, ایک قصبے کو, ایک شہر کو چلانے کے حوالے سے رہنمائیاں آئی ہیں, اور خود اس کے بنانے کے حوالے سے بھی اسی طرح سے. یہ ایک اس کا باب ہے اور اس کا ایک چیپٹر ہے. ایک چیپٹر اس کا اکانومی کے حوالے سے ہے, اقتصادی امور. آپ کے اقتصادی امور کیسے ہونے چاہیے, دولت کی اہمیت کیا ہے, مال کی اہمیت کیا ہے, اسلام نے مال اور دولت کے حوالے سے کیا نقطۂ نظر آپ کو دیا ہے, آپ کو اس حوالے سے دولت جمع کرنے کے حوالے سے یا دولت لٹانے کے حوالے سے, دولت کو دولت میں اضافے کے حوالے سے یا دولت کے خرچ کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائیاں اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے, قصب حلال کا اس میں کیا رول ہے, قصب حرام کا اس میں کیا رول ہے, اور قصب حلال کے آگے پھر اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہے, قصب حرام کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, مثلا ذخیرہ اندوزی ہے, دولت کا ارتکاز ہے, غریبوں کا استحصال ہے, انسانوں کا استحصال ہے, سرمایہ دارانہ نظام کا جو معاشرے پر امپیکٹ ہے، اس امپیکٹ کے نتیجے میں انسانی مستقبل کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس حوالے سے اس چیپٹر میں اس کے لیے نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کو اسلام کیا بتاتا ہے. اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے انسان کا حیوانوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. انسان کے جہاں انسانوں کے ساتھ بیہیویئر کے آداب ہیں، وہیں پر حیوانوں کے ساتھ بھی بیہیویئر کے آداب ہیں. ان آداب کا تذکرہ ایک لمبے چوڑے باب کی صورت میں ہے، اور اس میں اے ٹو زیڈ آپ کی رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ جانوروں کے بارے میں کیا کریں. مثلا یورپ کا مسئلہ اور طرح کا ہے، بر صغیر کا مسئلہ اور طرح کا ہے، یہاں پر جانوروں کی جب آپ بات کریں گے تو اور طرح کے جانوروں کا تذکرہ ہوگا، وہاں پر اور طرح کے جانوروں کا تذکرہ ہوگا. گھر میں پالے جانے والے جانور، ٹاؤن میں پالے جانے والے جانور، ایک جانور کا حق انسان پر، انسان کا حق اس پر، کون سے جانور رکھنے چاہیے، کون سے جانور نہیں رکھنے چاہیے، کن جانوروں کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، کن کو پسند کیا گیا ہے، کن کو ناپسند کیا گیا ہے، یہ خود ایک بڑا موضوع ہے اور اس موضوع میں ایک تفصیلی بحث ہے. اسی طرح سے اسی چیپٹر میں ایک اور باب کا اضافہ ہوا ہے، وہ ہے حیوانوں کے حقوق کیا ہیں. جہاں انسانوں کے حقوق ہیں وہیں پر حیوانوں کے بھی حقوق ہیں. ان حیوانوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے آپ کی رہنمائی کیا کی ہے، اور ان رہنمائیوں کے نتیجے میں آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. ایک اور چیپٹر انسان اور ماحولیات کا تعلق، اور ماحولیات سے، انوائرمنٹ سے انسان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس پر بہت ساری گفتگو ہے کہ زمین کے ساتھ انسان کا بیہیویئر کیا ہو، درختوں کے ساتھ کیا ہو، دریاؤں کے ساتھ کیا ہو، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہو، سبزے کے ساتھ کیا ہو، گھاس کے ساتھ کیا ہو، سبزیوں کے ساتھ کیا ہو، جو کچھ زمین سے اگتی ہے اس کے ساتھ انسان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. آپ کی انوائرمنٹ، آپ کا ارد گرد کا ماحول. اسی طرح سے پانیوں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے کہ انسان اور ہوا کے حوالے سے اور خاک کے حوالے سے، یہ خود ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں بھی بہت سارے ابواب ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. اور اس کے ضمن میں پھر بہت سارے چیپٹرز ہیں کہ درخت کاری، درخت اگانا، جنگل، سبزہ پیدا کرنا، اور اسی طرح سے اور بہت سارے باغ و باغات بنانا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے، یا رستے بنانا، سڑکیں بنانا، بڑی بڑی شاہراہیں بنانا، پھر کن چیزوں کو جلانا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں جلانا چاہیے، جلانے کے لیے کن چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے، یہ خود اس چیپٹر میں چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں جن میں اللہ کے دین کی رہنمائیوں کو شامل کیا گیا ہے. نیچر کے حوالے سے، یہ جو آپ سیر و تفریح کرتے ہیں، مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، خود اس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ فرض کریں ایک گرین ایریا کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک گرین ایریا میں جا کر کیا آپ آزاد ہیں یا آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے تحت آپ نے وہاں پر جو ایام گزارنے ہیں وہ گزارنے ہیں، یہ خود ایک چیپٹر ہے، اور اسلام کی اس میں کیا رہنمائیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے. یہ ایک اجمالی طور پر میں نے خاکہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ انسان ایک شعوری زندگی کے آغاز سے لے کر شعوری زندگی کے اختتام تک، اس سے متعلق اس دنیا میں جتنے بھی شعبے اور جتنے بھی پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں سے انسان کو جو رہنمائی قرآن اور سنت نے دی ہے، ان کو حضرت آیت اللہ جوادی آملی نے اس کتاب مفاتیح الحیات میں آیات اور احادیث کی صورت میں جمع کیا ہے. اور آئندہ آنے والے ایام میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے توفیق دی اور سننے والوں کو لگا کہ یہ ہماری ضرورت کے موضوعات ہیں، تو ان موضوعات میں سے جو سب سے زیادہ اہم لگیں گے، ان موضوعات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اور اس میں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ ابحاث ہماری روٹین کی زندگی کو دین سے ہماہنگ کرنے کے حوالے سے ایک اچھا اور نورانی رول پلے کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان لیکچرز اور گفتگو کی اس سیریز کو کس طرح سے لے کر آگے چلنا چاہیے, اس میں آپ کی آرا درکار ہوگی. بہت بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کسی ویور کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو, کوئی بھی چیز ہو, کھل کر بیان کریں, ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی فاطمہ شہاب.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا صاحب دست درد نہ کنے, خیلی ممنون, بہترین آپ نے ماشاءاللہ سے اس کتاب کی جو انٹروڈکشن کروائی ہے. کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے آغا جان. آغا صاحب یہ کتاب جو ہے 776 پیجز کی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک انسان کو تعلیم اور تربیت میں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ آغا جواد عاملی نے بہترین کام کیا. جس طرح مفاتیح الجنان لکھی گئی دعاؤں کا مجموعہ ہر گھر میں شیعہ کی یہ کتاب موجود ہے, اس طرح میں سمجھتی ہوں مفاتیح الحیات ہر انسان کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ یہ درس تو موسٹ امپورٹنٹ ہے, ہر انسان کو چاہیے. تو آپ لوگ اس کے اوپر, میں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہہ رہی ہوں, اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ درس بھی کنٹینیو ہونا چاہیے. کوئی بھی درس, یعنی اس کے بھی چیپٹر ایسا نہیں ہے جو غیر ضروری, سارے ضروری ہیں. بتائیے اس کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ.
میں جواب دوں اگر آپ کا سوال ختم ہوا ہو.
جی جی آقا ختم ہو گیا.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل درست ہیں, اور جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی شعوری زندگی کے آغاز اور شعوری زندگی کے اختتام تک کے دوران زندگی کے ہر پہلو کا اس کتاب میں احاطہ اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول انسان سے چاہتا کیا ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے. سادہ بحثیں ہیں, فلسفیانہ نہیں ہے, عارفانہ نہیں ہے, کوئی علم المنطق کی زبان نہیں ہے, بالکل سادہ لیکن عام انسان کی ضرورت کے عین مطابق ہے. زیادہ اس کے جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے, ترجمہ اس کا ہو چکا ہے, کراچی میں ہوا ہے, اگرچہ ترجمے پر آپ 10 اعتراضات کر سکتی ہیں یا ہمارے دوست صاحب آپ کر سکتے ہیں, میرے ترجمے میں یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, وہ خامی ہے, لیکن بہرحال جن دوستوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے محنت کیا ہے اور ترجمہ آپ کو دیا ہے. ہاں اس کی پرنٹنگ میں ان معیارات کا خیال نہیں رکھا گیا جو اتنی قیمتی کتاب کے حوالے سے جن کا خیال رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ شوق سے کتاب پڑھتے, چونکہ کتاب پڑھنے کے حوالے سے ایک بہت اہم پہلو اس کتاب کی پریزنٹیشن ہے. پریزنٹیشن اس ترجمے کی بہت اچھی نہیں ہے لیکن محنت ہمارے دوستوں نے بڑی کی ہے اور اس کتاب کا ترجمہ اس وقت مارکیٹ میں اردو میں موجود ہے اور کراچی سے چپی ہے. تعلق ہے کہ ہم اب اس کو لے کر کیسے چلیں گے, تو دو باتیں میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتاب خوانی کا رجحان ظاہر ہے 0%, اگر میں کہوں تو شاید مبالغہ ہو, لیکن 1% نہیں ہے. 100 میں سے ایک بندہ بھی کتاب خوانی کا عادی نہیں ہے, 100 میں سے ایک بندہ. جب ایسا ہو تو پھر ہمیں متبادل رستے تلاش کرنے چاہیے جن کی بنیاد پر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کر سکیں اور اس کتاب کے معارف اور مطالب لوگوں تک پہنچا سکیں. تو آج کا دور ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, گفتگو کا دور ہے, آڈیو ویڈیوز کا دور ہے اور سب سے مؤثر ویڈیوز ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ان نشستوں کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچا کہ اگر ہمارے آڈینس, ہمارے مخاطبین, ویورز اس موضوع کو پسند کریں تو پھر اس کتاب کو تصویر اور صوت, آڈیو اور ویڈیو دونوں صورتوں میں ہم تیار کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. لہذا اس وقت جو آپ کے پاس لائیو پروگرام آ رہا ہے, اسی پروگرام کے ضمن میں اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور یہ ظاہر ہے پھر انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی شکل میں ہم اس کو سوشل میڈیا میں لے کر آئیں گے, تاکہ ہر وہ شخص جو کتاب پڑھ نہیں سکتا, دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, وہ کم از کم اس سے حتی المقدور استفادہ کر سکے. تو بہرحال ہمارا مقصد یہی ہے کہ اگر لوگوں کے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ ہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے, اور میڈیا کے مختلف جو ٹولز اور مختلف جو گراؤنڈز ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں مہیا ہوتی چلی جائیں گی جیسے جیسے اس کی ریکارڈنگ آگے بڑھتی چلی جائے گی. جی
ماشاءاللہ آغا, آپ اور آپ کی یہ پوری ٹیم جو یہ کام کر رہی ہیں, مبشر بھائی اور سارے لوگ, ہزاروں ہزاروں امام کی طرف سے جو ہے نعمتیں نصیب ہوں گی اگر ایک اچھا انسان بنا دیا, بہت بڑا کام ماشاءاللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹیم لیڈر جو ہے ہمارے مبشر بھائی ہیں اور ہم سب ان کے کارکن ہیں. اچھا
آغا امبرین فاطمہ, جی فاطمہ سوال پوچھیے. امرین فاطمہ فرحد,
جی السلام علیکم آغا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی بہت زیادہ کہوں کہ بہت ہی اچھی کوشش, بہت ہی اچھی کاوش پنچتن پاک اور چودہ معصومین آپ کو اس کاوش میں نہ صرف کامیاب کریں بلکہ اس کے لیے وہ آپ کو نعمتیں عطا کریں جو نہ اس جہان کی نے دیکھی ہوں نہ اگلے جہان نے دیکھی ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا دے. میرا ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں, لیکن ابھی چونکہ میں یہ پورا نہیں سن سکی, ظاہر ہے دنیاوی کچھ مصروفیات تھیں, لیکن مجھے پتہ لگا کہ اب ریکارڈنگ ملے گی تو انشاءاللہ میں ضرور سنوں گی تاکہ میں مکمل سن کے اور اپنی نالج کو کمپلیٹ کر سکوں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا اس کتاب سے ہٹ کے ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں.
صرف یہاں پر وہ بریکٹس میں یہ عرض کروں کہ یہ اس وقت چونکہ لائیو فیس بک پہ بھی آ رہا ہے, اس لیے آپ جب اس پروگرام سے فارغ ہوں تو جا کر آپ فیس بک پہ ہمارے اپنے جو پیجز ہیں مختلف, ان پیجز پہ کلک کر کے اس کو دوبارہ سن سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی.
جی انشاءاللہ ضرور. اب جی ضرور ضرور. تو کیا میں اس کتاب سے ہٹ کے سوال کر سکتی ہوں؟
بسم اللہ کیوں نہیں کر سکتی ہے بسم اللہ.
جی جی نہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے ایک قواعد ضوابط ہوتے ہیں.
اصل میں یہ ٹائم ہے بھی اسی لیے کہ لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں, سوالات ہیں, الجھنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو اگر اس پلیٹفارم سے ان کی ایک الجھن بھی دور ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اور اخروی ساتھ
ماشاء اللہ. بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, تھوڑا سا میں دو لفظوں میں اپنا بتا دوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا, بہت نعمتیں دیں, لیکن تھوڑی سی یہ جو دین کو سمجھنے کا جو سمجھیں کہ نعمت جو ہے وہ دیر سے ملی, یعنی جو جس ٹائم پہ ملنی چاہیے تھی وہ تھوڑی سی دیر سے ملی, لیکن بہرحال اس کا کرم کہ مل گئی اور ماشاءاللہ خانم سکینہ کے تھرو ان کی ہم لوگ وساطت سے اور خانم فاطمہ شہاب کے وساطت سے ماشاءاللہ بہت نعمتیں مل رہی ہیں اور بہت نالج لے رہے ہیں. ہم اس قابل نہیں تھے کہ جتنا ان لوگوں نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ لے رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جس میرے جیسے لوگوں کو جن کو علم دین جو ہے وہ وقت پر نہیں مل سکا یا شاید ہماری نااہلی تھی ہم نے حاصل نہیں کیا, اب ان عمروں میں آ کے جب ہم نانی دادی ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کوشش بہت کر رہے ہیں سمجھنے کی اور جو سمجھ آتی ہے اس کو پھیلا بھی رہے ہیں, لیکن اب یہ سوال ہے کہ یعنی بہت ٹائم نکل گیا اور اب ظاہر ہے اب تو آخرت کی تیاری کا زیادہ سامان ہے, اب وہ ٹائم کم رہ گیا ہے کہ جو علم ملا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں, تو ایک تو یہ کہ اب ہم کیا کریں, جو دل میں ایک کسک رہتی ہے کہ موت تو سر پہ کسی وقت بھی کھڑی ہے, تو اگر ہم یہ نہ کر سکے اور ہم نے جو کرنا تھا جوانی میں وہ ہم نہیں کر سکے تو ہم کیا کریں. دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ کہ جو میری ذاتی زندگی میں ایک سوال ہمیشہ بار بار آتا ہے میں جتنی مجھے نالج ملتی ہے اللہ کے فضل سے اس کو جب میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو جس وقت اس کو کرنا چاہیے پریکٹیکل امپلیمنٹ, اس وقت وہ نالج یاد ہی نہیں رہتی یا وہ شاید نفس حاوی ہو جاتا ہے اور جب اور غلطی ہو جاتی ہے, اور جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو یاد آتا او ہو اس وقت تو ایسا بہیو کرنا چاہیے تھا. یعنی ایسا کیا کریں کہ جو چیزیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں ہم اس کو غلطی ہونے سے پہلے امپلیمنٹ کریں نہ کہ ہونے کے بعد.
میں آپ کے جذبات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے الحمدللہ شعور کی علامت ہے, اور اللہ کے ہاں عمل سے زیادہ انسان کے شعور کی قیمت ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر کوئی انسان 70 سال عبادتیں کرے لیکن بے شعوری میں کرے تو اس کے مقابلے میں ایک لمحے اگر کوئی انسان شعور کے ساتھ سوچے اور حد تک پہنچے تو اس ایک لمحے کی قیمت اس 70 سال کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے.
سبحان اللہ,
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ تفکر ساعت, یعنی ایک ساعت کا تفکر. تفکر کیا ہے؟ عقل انسانی کو بروئے کار لاتے ہوئے سوچ کر دلیل کے ساتھ انسان حق اور سچ تک پہنچے. تو یہ جو حق اور سچ تک پہنچنے کا فکری عمل ہے یہ تفکر ہے. جس کے اندر یہ تفکر ہوتا ہے وہ جب عمل کرتا ہے تو نہایت مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے, لیکن جس کے اندر یہ شعور اور یہ تفکر نہ ہو وہ جب عمل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ استحکام نہیں ہوتا. ہوا کے ہر تھپیڑے کے ساتھ اس کا رخ کبھی کعبے کی طرف ہوگا اور کبھی کعبے کی طرف وہ پشت کرے گا, چونکہ وہ ہوا کے رخ پر چل رہا ہے. لہذا میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا جو آپ نے گفتگو کی. اب دوسری بات, جہاں تک آپ نے کہا کہ اب ہم نانی نانا دادی دادا بن چکے ہیں اور اس عمر میں ہے تو یہ ساری عمر گزر گئی, بات صحیح ہے, لیکن سیکھنے کے حوالے سے 90 سال کی عمر میں بھی انسان دیر نہیں ہوئی اس کو سیکھنے کا عمل شروع کرنا چاہیے, اور آپ یقیناً ابھی 100 سال کی نہیں ہوئی. اس لیے یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اطلب العلم من المهد الى اللحد, گود سے گور تک, آغوش سے قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ جو قبر تک کا آپ کو حد بیان کر کے رہنمائی کی گئی ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ جس دن آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ مجھے سیکھنا ہے وہی آپ کی اصل زندگی کا آغاز ہے. اس لیے ماضی پر ندامت اور پریشانی تو ہوگی لیکن اس ماضی کو لے کر آپ کو بیٹھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو دو رستے نظر آئے آپ نے ایک رستے پر عمل کیا اخلاص کے ساتھ, بعد میں آپ کو محسوس ہوا نہیں اس سے بہتر بھی رستہ تھا, تو اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ نے آیا نیتن کم یا غلط رستے کا انتخاب کیا یا اچھا اور بہتر سمجھ کر اس رستے کا انتخاب کیا, اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس دن آپ کو محسوس ہوا کہ دوسرے رستے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس رستے کی طرف چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں. لیکن وہ جو آپ کا ماضی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے, چونکہ آپ نے اللہ کے رستے میں اس اللہ کی اطاعت میں اس رستے کا انتخاب کیا ہے. چونکہ اطاعت میں انتخاب کیا ہے نافرمانی میں نہیں, اس لیے اللہ کو وہ رستہ منظور ہے جو آپ نے منتخب کیا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ اللہ کی مخالفت اس رستے میں نہ ہو, یعنی انسان اللہ کی اتباع سمجھ کر اللہ کی مخالفت نہ کرے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یہ سارے مسائل قابل حل ہیں. آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں خود بھی اور اپنی فیملی کے لوگ بھی اور جہاں جہاں تک آپ کی آواز آتی ہے اس قافلے میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں.
انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ آغا صاحب, بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ جواد نقوی.
السلام علیکم. کملہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اچھا خانم کے سوال میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا میں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب انتخاب میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ غلط چیز انتخاب ہو جاتی ہے, اچھا مطلب آپ سوچ رہے ہیں اور وہ اتنا مطلب ہے کہ کم وقت میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ, اور اس میں اگر مسلسل مطلب ہے کہ یہ ہے غلط فیصلہ مطلب غلط چیز ہی اٹھ رہی ہے, اس کو درست کرنے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیجیے گا کیسے کیا جائے.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خود خلق فرمایا ہے, چونکہ خود خلق فرمایا ہے اس لیے انسانی نیچر کو جتنا اللہ جانتا ہے اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جانتی. یہی وجہ ہے کہ فرعون جیسے شخص کے حوالے سے اللہ نے جس وسعت کا مظاہرہ کیا ہے وہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب فرعون سے بڑھ کر تو غلط رستے کا انتخاب کسی نے نہیں کیا ہوگا, جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. لیکن اسی فرعون کے لیے اللہ کا جو قانون اور مشیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نیل تک پہنچنے سے پہلے توبہ کرتا اور اللہ کے رستے پر واپس آتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے پلٹنے کے رستے اللہ نے ہمیشہ کھلے رکھے, جس کو ہم توبہ کہتے ہیں. توبہ خود نبی کریم بھی کیا کرتے تھے, یہ جو استغفار ہے یہ کیا ہے, یہ توبہ ہے. آئمہ بھی کیا کرتے تھے, نبی کریم کی سیرت میں یہ ہے کہ صبح سے شام تک 70 بار استغفار پڑھتے تھے, جبکہ وہ معصوم تھے, وہ صاحب عصمت تھے, عصمت اللہ کے حامل تھے, عصمت کبریٰ کے حامل تھے, لیکن اس کے باوجود ہمیں انہوں نے رستہ بتایا کہ بھئی تمہاری زندگی میں خطائیں ہو سکتی ہیں, کبھی شعوری طور پر اور کبھی لاشعوری طور پر. تو اس لیے ہر روز جب دن ڈھل جائے اور آپ بستر کی طرف جانے لگیں تو ایک تسبیح استغفار کا ضرور پڑھیں. یہ استغفار لفظ نہیں آئے, یہ استغفار قلب کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے, یعنی شعوری استغفار. یہ نہیں کہ آج میں نے غلط کام کیا, شام کو میں کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور اگلے دن وہی غلط کام کروں, پھر رات کو دوبارہ کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ استغفار نہیں ہے. استغفار یہ ہے کہ انسان کو جہاں پر غلطی کا احساس ہو, چھوٹی غلطی ہے یا بڑی غلطی, وہی پر استغفار کرے, اس معنی میں کہ اپنے رب سے کہے کہ خدایا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں تیری نافرمانی نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. یہ استغفار ہے, لفظ استغفار نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا عربی جملہ آپ ادا کریں اور منہ سے ادا کریں اور دل کو پتہ ہی نہ, یہ استغفار نہیں ہے. استغفار وہ کیفیت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے دروازے کھلے رکھے, اور جہاں پر کھلے رکھے ہوئے وہیں پر قرآن کریم کی آیات آپ پڑھ لیں. قرآن کریم نے اس استغفار کے نتیجے میں انسان کو بشارت دی ہے کہ اس کی ماضی کی خطائیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں بہت ہوں کم ہوں تمام خطائیں بخش دے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اگلے مرحلے میں کہا کہ ان خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا, یبدل اللہ السیئات بالحسنات, یعنی اللہ کتنا کریم ہے جو اپنے گناہگار نافرمان سرکش بندے کی تمام تر سرکشیوں اور نافرمانیوں کو صرف اس کے ایک گریہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے, اور اگر گریہ میں شدت پیدا ہو تو انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو انعام سے بھی نوازتا ہے. تو اس لیے خطاؤں کی دنیا میں اللہ کا رحمت کا دروازہ اللہ کے وہ بہت وسیع ہے. چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنی چاہیے, اور جس دن انسان کو احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی تھی اس دن اس خطا کے دروازے کو بند کر کے آئندہ کے لیے درست رستے کا انتخاب کرنا چاہیے. اس لیے اس حوالے سے پریشان نہ ہو, اللہ کی رحمت سے متوسل ہو, نتیجتاً زندگی جو ہے سمجھ جائے گی انشاءاللہ.
بہت شکریہ جی. اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. مسرت رضا اور رفعت رضوی.
جی السلام علیکم آغا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی مولا آپ کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. جی عرض یہ ہے کہ میں جوہر ٹاؤن لاہور میں رہتی ہوں, اور ہمارے پاس نہ کوئی مدرسہ ہے اور نہ کوئی عالم ہمیں اس راستے پہ چلانے کے لیے کوئی اس طرف تشریف لاتے ہیں. ہمارے میں بہت عشنگی ہے, جوہٹ ان کی عورتیں بہت بے چین ہیں اس راستے پہ چلنے کے لیے, اور چلتی بھی ہیں. خانہ مسکینہ صرف رمضان میں تشریف لاتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ماشاءاللہ کافی فیض پا رہے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ پورا سال ہمیں نہیں پتا کہ دین کس راستے پہ چل رہا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. ہم دنیا داری میں اتنے بزی ہو گئے ہیں, تو برائے مہربانی ہمیں ایک عالم دیا جائے, ہمیں مدرسہ دیا جائے, ہمیں کوئی علم دین دیا جائے تاکہ ہم اس رستے پہ چلیں اور اپنی نسلوں کو لے کے چلیں. بہت تشنگی ہے, بہت طلب ہے, بہت تڑپ ہے علم کی, لیکن مایوس ہو رہے ہیں ہم لوگ سب خواتین. میں اپنی نے پورا ہمارا قرآن گروپ ہے, پوری امام زمہ گروپ ہے, جتنے بھی گروپس ہیں وہ خواتین بالکل بیکار بیٹھی ہوئی ہیں گھروں, اور چاہتی ہیں کہ درس لیں لیکن کوئی مدرسہ نہیں ہے, کوئی عالم نہیں آ رہا ہمارے پاس, ہم لوگ بالکل فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. برائے مہربانی اس پہ نظر کرم کریں اور ہمیں ضرور ایک عالم یا عالمہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو مزید فروغ عطا فرمائے. آپ کی بات درست ہے, میں اکثر سفر پہ رہتا ہوں اور پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ جاتا ہوں, کوئی جگہ شاید چھوٹ گئی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ ہر جگہ کی ہے, صرف لاہور کی, صرف جوہر ٹاؤن کی نہیں ہے, ہر جگہ کی یہ کیفیت ہے. لوگ کچھ خاص چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور دین کی جو حقیقتیں ہیں ان سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں, اور جن چیزوں کو انہوں نے دین سمجھا ہوتا ہے اسی پر اکتفا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا دینی فریضہ ادا کر لیا ہے. اب یہاں پر آپ جیسی ہماری بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو جس طرح سے آپ نے جذبات کا اظہار کیا اسی طرح سے اپنے درد اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں, اور جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے وہاں پر وہ جا کر دین سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم اس سے تھوڑا سا اوپر کے لوگوں کی ہے, جو جب دیکھتی ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو اپنے ہم فکر خواتین بہنوں کو اکٹھا کرتی ہیں, کمیٹی بناتی ہیں اور کہیں پر ایک اجتماع رکھتی ہیں, نشست رکھتی ہیں. اس میں پھر ہر ہفتے مختلف ایسی اہل فکر, اہل علم خواتین کو بلا کر لیکچرز لیتی ہیں. میرا خیال ہے پہلا مرحلہ پہلی سیڑھی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. دوسرے مرحلے میں ہمیں داخل ہونا چاہیے, آپ جیسے ہماری بہنوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو داخل ہونا چاہیے کہ ہم خود اس طرح کی نشستوں کا اہتمام کریں. پہلے فرض کریں ماہانہ بنیادوں پر کریں, پھر 15 روزہ بنیادوں پر کریں, پھر اس کے بعد ہفتوار کریں, ضرور کریں. جب ایک دفعہ آپ اور آپ کی طرح سوچنے والی 10 خواتین, 8 خواتین اس طرح سے مل کر, کسی ٹائٹل کے تحت ضروری نہیں ہے, کسی کے گھر میں, کسی کی ڈرائنگ روم میں, کسی کے بیسمنٹ میں, کسی کے گھر کے بڑے ہال میں آپ اس طرح کا پروگرام رکھ لیں جس میں کوئی اچھی خاتون جو پڑھی لکھی ہوں, آپ جب رابطہ کریں گی تو آپ کو خانم سکینہ بھی لسٹ دے دیں گی, دیگر خواتین بھی دے دیں گی, وہ کوئی مشکل نہیں ہے, میں خود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو اس طرح سے ایک درس و تدریس کا سلسلہ چل پڑے گا اور آپ جیسی ہماری جو بہنیں ہیں وہ اس میں ایک بنیادی پلر کے طور پر رول ادا کر رہی ہوں گی. میرا خیال ہے اس طرف آپ کو جانا چاہیے اور یہ اگلا قدم ہے اور اگلے قدم کی تیاری کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.
جی رفعت رضوی.
آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے تو آپ کو, مبشر صاحب کی ٹیم کو اور آپ کی ٹیم کو دلی دعائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دل سے دعائیں کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے. اور بہت اچھا ماشاء اللہ درس, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی منزلوں پہ لے کے جائے, سیڑھیاں چڑھائے. اچھا سوال ہمارا یہ ہے, ابھی آپ نے مفاتیح الحیات کتاب کے حوالے سے ایک بات بتائی کہ اس کے اندر مطلب ہر مذہب کے لوگوں سے بات کرنے کا بھی سلیقہ اس کتاب میں بتایا گیا, عیسائیوں سے, دوسرے افراد سے بات کرنے کے حوالے سے. تو آغا صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ پوپ جان پال کی سیستانی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس حوالے سے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے اور یہ کس, یہ ہمارے لیے کتنا ہم سب کے لیے سود مند, اور بلکہ عالم اسلام کے لیے کتنا سود مند ہے. پلیز یہ تھوڑا سا.
بہت خوب. میرا خیال ہے یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے इस पर इंशाल्लाह ताला मैंने दोस्तों से कल रात को कहा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और उसमें मुख्तलिफ शख्सियात को भी इन्वॉल्व करें और जूम के थ्रू और बाकी जितने भी आपके पास एप्लीकेशन हैं उनके थ्रू लोगों तक उसको पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे बहरमंद हों और पॉप के इराक के इस सफर के हवाले से लोगों के जहनों में जो सवालात हैं उन सवालात के जवाबात भी मिल जाएं और लोगों को तसल्ली भी हो। मैं आपके इस सवाल के जवाब में बड़े इख्तसार के साथ ये अर्ज करूंगा कि पहली बात तो यह है कि इराक के अंदर जो ईसाइयों की मसीहियों की तादाद है वो तकरीबन 5 लाख है। ये जो वेटिकन का निजाम है उस निजाम के तहत पॉप हर साल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ममालिक में सफर करता है और अपने पैरोकारों को वहां पर जाकर हौसला देता है, मिलता है और अपने मजहब से वाबस्ता रखने के लिए उसके ये सफर हर साल जारी रहते हैं। इराक के हवाले से पॉप का ये पहला सफर था। इराक में तकरीबन 5 लाख ईसाई बसते हैं। इराक में उसने पहले दिन इराकी ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं, अगले दिन ईसाइयों से और ईसाई मसीही रहनुमाओं से, अवाम से मुलाकातें की हैं, फिर उसके बाद नजफ आया और आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकातें की हैं। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात से पहले उसने तमाम अहले सुन्नत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के और फिर उनके उलमा से भी नशस्तें रखी और मुलाकातें की हैं। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी से उसकी मुलाकात को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया और उसकी वजह यह थी कि आयतुल्लाह सिस्तानी वो शख्सियत है जिनके फतवा की बुनियाद पर इराक के अंदर से दाइश का खात्मा हुआ, हशदु शाबी जैसी जमात तश्कील पाई और कासिम सुलेमानी जैसे जनरल्स और अबू महदी मुहंदिस जैसे कमांडर्स ने मिलकर हशदु शाबी और दीगर जहादी कुव्वतों के जरिए से इराकी अवाम को मोटिवेट किया और दाइश का पूरे इराक से खात्मा किया और इराक को आजादी दिलवाई। इसका सेहरा आयतुल्लाह सिस्तानी के सर है क्योंकि उनके फतवा ने यह काम किया। अब अगला मरहला यह है कि इस वक्त जो है आलम इस्लाम को इसराइल के साथ हमाहंग करने के लिए अमरीकी और मगरबी दुनिया कोशिशों में मसरूफ है, तो उसमें एक कोशिश ये भी है कि आयतुल्लाह सिस्तानी और इराक की मरजईयत के जरिए से अदियान के दरमियान हमाहंगी की एक ऐसी फजा तश्कील दी जाए जिसका फायदा यह हो कि जिस तरह से बाकी कुछ अरब ममालिक ने बड़ी आसानी के साथ इसराइल को तस्लीम कर लिया है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके और राय आम्मा हमवार किया जा सके। उसकी एक दलील खुद इसराइली वजीर आजम का वो ट्वीट है जो उसने पॉप के सफर इराक और आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात के हवाले से वेलकम करते हुए जो ट्वीट किया था। तो अब इस पस मंजर में जब आप इस मुलाकात को देखते हैं तो इस मुलाकात में जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये है कि आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी ने आलम इस्लाम का और अहलुल बैत का मौकफ बड़े ही मजबूत अंदाज में पॉप के सामने पेश किया और 40 मिनट की मुलाकात में शायद 30 मिनट खुद आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी बोलते रहे और उसमें दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बने, फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम का उन्होंने एक एक करके तज़किरा किया कि इसराइल ये मजालिम डाल रहा है उसको रोकना आप लोगों का काम है। यमन की मजलूमियत का तज़किरा हुआ, दुनिया के दीगर हिस्सों में होने वाले मजालिम का तज़किरा हुआ और उसमें उन्होंने पॉप को पाबंद किया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मजहबी तौर पर दीनदारों की जिम्मेदारी है कि अहले सियासत को समझाएं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो जालिम कुव्वत है उनका ताल्लुक मसीहियत से है और वो अमेरिका है, यूरोप है। आज अगर इसराइल को भी तहफ्फुज़ हासिल है तो उस तहफ्फुज़ के पीछे यूरोप है, तो इसलिए अहले मजहब की जिम्मेदारी बनती है कि इन सियासी तागुतों, जाबिरों, कातिलों और जोरावर हुक्मरानों का रास्ता दीन के रास्ते से रोके और ये पॉप की और वेटिकन की जिम्मेदारी है। इस बुनियाद पर जब आपने ये गुफ्तगू की तो उसके जवाब में जाहिर है फिर پاپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے باقی نہیں بچتی تھی, چونکہ پاپ صرف دعاؤں کا قائل ہے اور دعاؤں کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ باقی عملی میدان میں کام وہ امریکہ ہی کے سپرد کرتے ہیں یہ لوگ. اس بنیاد پر آیت اللہ العظمہ سیستانی کی گفتگو نے امریکی اور یورپی خواہشات پر پانی پھیر دیا اور ایک دفعہ پھر ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ گئی کہ تشیع اسلام کا وہ چہرہ ہے جو تمام انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے, دنیا میں خون خرابے کو روکنے کی بات کرتا ہے, ظلم اور ناانصافی کے خلاف عالم انسانیت کو کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے. جب آپ ان عناوین کے تحت دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاپ کے سفر سے سب سے زیادہ فائدہ تشیع نے اٹھایا, عالم تشیع نے اٹھایا, مکتب اہل البیت نے اٹھایا, اور بر وقت اور بر موقع ایک اور بر محل ایک ایسے عالمگیر اور دینی قرآنی موقف کے اظہار کے ذریعے سے یورپ کی سازشوں اور امریکیوں کی ان ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا. تو یہ میرا خیال ہے ایک نیک شگون ہے, اور مستقبل میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسی بصیرت کے ساتھ اور اسی شعور کے ساتھ مکتب تشیع کے راہنما ہمارے مراجع, ہمارے راہبر, ہمارے بزرگ اسی طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ دین کا دفاع کرتے رہیں.
جی آگا شکریہ. یہ لاسٹ سوال لے لیتے ہیں فاطمہ. اچھا سیما حیدر جو ہیں ان کا مائک کنیکٹ نہیں ہے, تو فاطمہ آپ سوال پوچھ سکتی ہیں.
جی السلام علیکم آقا صاحب.
وعلیکم السلام.
مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر جیسے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ہمیں کوئی مطلب تکلیف پہنچائی یا کوئی زیادتی کی ہم سے, تو لیکن اس نے ہم سے معافی نہیں مانگی, ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیلیبریٹلی نہیں, لیکن ہمیں کئی دفعہ وہ بات یاد آتی ہے اور ہمارا پھر سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے ہم سے ایسا کیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا ہم نے اس کو صحیح سے معاف نہیں کیا ہے, یا ہمیں دوبارہ معاف کرنے کی ضرورت ہے اس کو, یا ہماری معافی قبول ہو گئی ہے, تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
بہت بہت اللہ آپ کو اجر دے. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور انسانی معاشرے میں ایک سلگتا ہوا یہ موضوع ہے. دیکھیے یہ جو عفو درگزر ہے اللہ کا واضح حکم ہے, کوئی اگر معافی مانگنے کے لیے آئے تو پھر تو لازم ہے کہ ایک مومن کو اس کو معاف کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ معافی مانگنے کے لیے نہ آئے اس صورت میں بھی اگر انسان اس کو بلا اس کی طرف سے معذرت کے معاف کر دے تو یقین جانیے اس کا جو اجر اللہ کی طرف سے معاف کرنے والے کو ملتا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے, مغفرت مانگنے کے لیے, تو پہلے جاؤ میرے ان گناہگار بندوں کو جنہوں نے تمہارے حق میں زیادتی کی ہے ان کو معاف کر دو, اگر تم نے ان کو معاف کر دیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ جو آپ نے کیفیت بیان کیا ہے کہ اکثر اوقات جب یاد آتی ہے کہ فلان شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی تو اندر ایک دکھ اور کرب اور درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ نیچر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی معافی یا آپ نے جو معاف کیا وہ قبول نہیں ہوئی, یہ نہیں ہے وجہ. وجہ اس تکلیف کا یاد آنا ہے. دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحشی آیا, وحشی ابو سفیان اور ہندہ کا غلام ہے جس نے حضرت حمزہ کو قتل بھی کیا, شہید بھی کیا, اور ان کا کلیجہ نکالا اور ہندہ کے حوالے کیا, اور ہندہ نے اس کو چبایا, ابو سفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں. اس کے بعد جب وحشی آیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں, نبی کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسلام قبول کر لو, لیکن بس ایک کام کرنا, میرے سامنے نہ آنا, کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تم جب میرے سامنے آؤ گے تو مجھے چچا کی مظلومیت یاد آئے گی اور اس سے مجھے درد ہوگا. یہ جو درد اور تکلیف ہے یہ نیچر ہے. جب کوئی دکھ, کوئی ایسی گھڑی یاد آتی ہے انسان کو تو دکھ ہوتا ہے, لیکن اس دکھ اور درد کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو معافی دی ہے وہ قبول نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہے. बहरहाल हमें जो रास्ता बताया गया है वो ये है कि दूसरों को माफ कर दिया जाए, और जब भी कोई आपके सामने आए कि उसने कोई खता की हो, आप अल्लाह और अपने दरमियान इस तरह का रابطہ रखें कि आप अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की मखलूक समझकर माफ कर दें। नतीजतन अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ करता है और आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है। अल्लाह आपको अजर दे, बहुत बहुत शुक्रिया।
आगा इस हवाले से इस किताब में भी कोई रेफरेंस है?
देखना पड़ेगा, जुज़ी मौजू है ये, देखना पड़ेगा
जी। आगा बस बिस्मिल्लाह इख्तितामी अल्फाज क्या क्या
बहरहाल मैं इख्तितामी अल्फाज क्या, मेरा ख्याल है अब हमारे नाज़रीन भी और हमारे जितने भी सामीन आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे उन्होंने कुल्ली तौर पर इसको देखा होगा, तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि आगे आने वाले अय्याम में हत्तल मकदूर हत्तल इम्कान इस किताब के हर उस चैप्टर का हम मुताला करें और उस पर गुफ्तगू हो जो हमारी इज्तमाही और इनफरादी जिंदगी में मुफीद है। जरूरी नहीं है कि हम किताब की उस तरतीब के लिहाज से चले बल्कि हम मौजूआत के इंतखाब के लिहाज से देखें कि किस मौजू की कितनी अहमियत ज्यादा है हमारे माशरे के अंदर, उस मौजू को लेकर इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो मैं तमाम अपने दोस्तों से अजीजों से बुजुर्गों से माओ बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और उनको आगाह करने के हवाले से अपना अगर आप रोल प्ले करें तो यकीनन उसके सवाब में भी आप शरीक हैं और मारिफत और दीन की इन हिदायतों को पहुंचाने में आप हिस्सेदार होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको मुबल्लिगे दीन के तौर पर कबूल भी फरमाएगा और अजर भी अता फरमाएगा। अल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आप सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इस काविश और कोशिश को अंजाम देने वाले तमाम अजीजों को चाहे वो हमारे मुबशिर भाई हों, दीगर अफराद और दोस्त अहबाब हों या टेक्निकल टीम हो, सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए।